إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت جو تلاوت کی ہے، اس میں تو اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، اور چیز سے مراد یہ ہے کہ مختلف چیزوں سے، مختلف طریقوں سے. کبھی خوف مسلط کر دیتے ہیں، کسی بھی چیز کا خوف ہو، چاہے دشمن کا خوف، کسی عزیز اور رشتہ دار کا خوف. کہیں ملازمت کرتا ہے تو اپنے جو بڑا ہے اس کا خوف، مختلف قسم کے خوف. اسی طریقے سے نوکری تو ہے، ملازمت بھی ہے، لیکن جو بھوک کا خوف کہ بھئی نوکری چھوڑ گئے تو کھاؤں گا کہاں سے، یا نہیں ہے تو فکر ہے کہ شام کو کہاں سے لاؤں گا، صبح کی فکر، دوسرے دن کی فکر. بعض لوگوں کو زندگی بھر کی فکر ہوتی ہے کہ بعد میں کیا کریں گے، اولاد کیا کرے گی، اس کے بعد کیا ہوگا. تو ایک خوف کی طویل فہرست ہے. اسی طریقے سے بھوک کی فکر، کبھی بھوک میں مبتلا فرما دیتے ہیں. ونقص من الاموال، کبھی مالوں میں کمی، اب یہ بھی مختلف طریقے سے ہوتی ہے. کہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ بھئی مال میں نے لگایا ہوا ضائع نہ ہو جائے، میرے مال کو ڈاکو نہ لے جائیں، یا اسی طریقے سے کسی کو قرض دے دیا ہے تو یہ میرا قرض کھا نہ جائے. تو نقص من الاموال، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کبھی مالوں میں کمی کر کے، مال میں کمی ہو گئی، نفع نہیں ہوا، نقصان ہو گیا. تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے ذریعہ بنا دیا ہے انسان کی آزمائش کا. اسی طرح والانفس فرمایا، کبھی جانوں کی ہلاک کر کے، اپنا عزیز ہے کوئی، اس کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو یہ سب آزمائش ہے کہ بھئی کوئی اگر مر جائے تو یہ کیا کرتا ہے، مال میں کمی آ جائے تو کیا کرے گا، خوف کے وقت اس نے کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت کو تو سب پتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا کرنے والا ہے یہ، لیکن تاکہ دنیا والوں کے سامنے بھی اس کا عمل آ جائے. اسی طریقے سے والثمرات فرمایا، پھلوں میں کبھی کمی ہو گئی، کبھی پھل ضائع ہو گئے، باغ ضائع ہو گیا، چاہے آندھی آ گئی، اولے برس گئے، بارش ہو گئی، اندھیریاں اور آندھیاں آ گئیں جس کی وجہ سے پھل ختم ہو گیا سارا. لیکن فرمایا کہ ساری آزمائشیں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کی تفصیل ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف طریقوں سے. فرمایا کہ جو ان آزمائشوں پر پورا اترا، اس نے صبر کیا، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. اور آگے فرمایا کہ وہ خوشخبری واقع مستحق کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مصیبت پہنچی فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی غم کی خبر پہنچ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا نہ کرے پتہ چلا دکان پہ ڈاکہ ڈل گیا، فیکٹری کو لوٹ کے کوئی لے گیا، خدا نہ کرے کسی نے کسی کو مار دیا، کوئی بھی صورت انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والے. تو بلا شبہ یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں غم بھی ہیں، یہاں خوشیاں بھی ہیں، عیش بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، راحت بھی ہے، مصیبتیں بھی ہیں. یہ سب چیزوں سے ملی جلی دنیا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف ہے تو تکلیف ہی تکلیف ہے، یا کوئی خوش ہے تو بس ہمیشہ خوشی رہے گا، کبھی اس کو غم نہیں آئے گا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی آپ دیکھو گے کوئی نہ کوئی فکر اس کو ضرور لگی ہوئی ہوگی. کسی کو کوئی فکر، کسی کو کوئی فکر، کسی کو کوئی فکر، فکر سے خالی کوئی نہیں. کم از کم اس دنیا میں رہ کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کوئی فکر ہی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدے اور ضابطے کے خلاف. دنیا میں رہ کے انسان بالکل بے فکر ہو جائے، اسے کوئی غم نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ممکن نہیں. البتہ ہر ایک کی تکلیف الگ الگ، کوئی اپنی تکلیف کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، قدم قدم پر شکوے اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کوئی یہ ہے کہ ان تکلیفوں کا صبر کر لیتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تکلیفوں پر صبر کرنے والا، دیکھیے دنیا میں رہ کر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جب ہم میل جول کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں، گھروں میں آنا جانا ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوس ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں اگر کوئی ملازمت کرتا تو وہاں لوگوں سے ملنا جلنا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ وہاں تکلیفیں بالکل نہ ہوں. میرے پاس رات دن لوگ آتے رہتے ہیں اس قسم کے، کوئی ملازمت پیشہ آدمی ہے تو وہاں پر صاحب کبھی ان کے جو بڑے ہیں ان سے تکلیف ہے، کبھی ان کے جو ساتھ کام کرنے والے ان سے تکلیف پہنچ رہی ہے، کبھی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی صاحب ان کے کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. کچھ مختلف قسم کی تکلیفیں لوگ بیان کرتے رہتے. تو یہ اصل میں انہی کی تسلی کے لیے یہ مضمون ہے کہ یہ تکالیف تو آئیں گی دنیا میں رہ کر، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تکلیفوں پر صبر کرو. ساتھ میں فرمایا کہ جو شخص ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا دنیا میں، اور لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے میل جول کو ختم نہیں کرتا، فرمایا وہ آدمی اس شخص سے بدر جہاں بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تاکہ تکلیفیں ہی نہیں پہنچے. یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں نا جو لوگوں سے میل جول رکھتے ہی نہیں، سلام دعا بھی نہیں رکھتے، نہ کسی کے دکھ میں شریک، نہ کسی کے راحت میں شریک، نہ کسی خوشی میں شریک، نہ کسی کے غم میں شریک. تو فرمایا کہ ایسا شخص چونکہ لوگوں کی تکلیفیں برداشت نہیں کر رہا، میل جول ہی نہیں اس کا، تو فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کسی کی تکلیف ہو گئی تو پہنچ گیا، کوئی بیمار ہو گیا تو جلدی سے پہنچ گیا، کوئی خبر پہنچ گئی اس کو کہ فلاں صاحب جو ہے وہ خدا نہ کرے ان کے یہاں ڈاکہ پڑ گیا تو جلدی سے پہنچ گیا تسلی کے لیے، تو فرمایا ایک وہ شخص ہے جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور میل جول رکھتا ہے، اگرچہ لوگ اسے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن ان کی تکلیفوں پر صبر کر رہا ہے، تو فرمایا یہ شخص زیادہ بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو میل جول ہی نہیں رکھتا. البتہ فرمایا کہ جب یہ لوگوں کی تکلیفیں پہنچیں تو صبر کرو، ان کی تکلیفوں پر بدلہ مت لو، بدلہ آخرت کے لیے چھوڑ دو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تخلفوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق حاصل کرو، یعنی اللہ کے اخلاق سیکھو، اللہ رب العزت کے جو اخلاق ہیں ان کو اختیار کرو. اور اللہ تعالی کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیف لوگوں کی طرف سے اللہ رب العزت کو پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے برداشت کرتے ہیں، کوئی کائنات میں اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتا. اسی نے پیدا کیا، اسی کے ہم سب بندے ہیں، لیکن کوئی اس کی ذات میں شریک ٹھہرا رہا ہے، کوئی اس کی صفات میں شریک ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی کو رزق رساں سمجھتا ہے، کوئی اولاد دینے والا سمجھتا ہے، کوئی کسی طریقے سے غرض کے اس اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہیں کہ ان کی تکلیفوں کو ان تکلیفوں پر صبر کر. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا بدلہ نہیں لے سکتے؟ اس نے فرمایا تخلف بھی اخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق حاصل کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیسے. کوئی کافر کو بھی دے رہا ہے جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، غیر اللہ پر اس کا بھروسہ، بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کی پوجا پاٹھ میں لگا ہوا ہے، رات دن چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے باس کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن رات دن شرک میں مبتلا ہیں، کہیں جا کے گھوڑوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کہیں جا کے تازیوں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کہیں کسی اور طریقے سے جو ہے وہ شرک اللہ کی ذات میں کر رہے ہیں، کبھی کسی مزار پر چادر اس لیے چڑھا رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کچھ مل جائے گا، کہیں جا کے منتیں کرتے ہیں کہ کچھ مانتے ہیں. تو فرمائے کہ سب اللہ کو تکلیف ہی تو دینا ہے، اور اللہ رب العزت بھی کون جس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں دنیا. لیکن وہ انسان اللہ کے ساتھ یہ معاملے کرتا ہے کہ اسے تکلیف دیتا ہے، اسے دکھ پہنچاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر ان تکلیفوں کا بدلہ لینا چاہیں تو بتائیے کیا انہیں قدرت نہیں ہے؟ آنے واحد میں کیا لوگوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے؟ کون روک سکتا اسے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان تکلیفوں کو دیکھنے کے باوجود، ان تکلیفوں، یہ تکلیفیں جو انسان اللہ کو پہنچاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھیے، اس کی بردباری دیکھیے، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود سب کچھ عطا فرما رہا ہے، نعمتوں کے دسترخوان بچھ رہے ہیں. تو کیا کافر کے لیے، کیا مسلمان کے لیے، بلکہ کافروں پر نعمتوں کی بارش ہم سے زیادہ ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دسترخوان بچھتا ہے، کافروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، آج کوئی نئی بات نہیں، آج بھی زیادہ ہے اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ زیادہ رہی. اور یہی وجہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یہ میں نے دوسری آیت پڑھی تھی کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطاعت کریں گے ان لوگوں کی جو ان کی زمین میں اکثریت ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. وجہ کیا ہے؟ اکثریت میں تو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مسلمان تو اقلیت میں ان کے مقابلے میں، لیکن اللہ رب العزت اس کے باوجود سب کچھ دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اللہ رب العزت ٹھیک ہے دنیا میں بدلہ نہیں لے رہے، تو آخرت میں جب پکڑ فرمائیں گے تو ایسی پکڑ کریں گے کہ پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کم از کم دنیا کی حد تک صبر کر لو، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے بدلہ لیں گے، ایسا انتقام لیں گے کہ دنیا میں جو انتقام تھا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے کم از کم دنیا میں تکلیفیں تو پہنچیں گی، عزیزوں سے پہنچتی ہیں، رشتہ داروں سے پہنچتی ہیں، اپنے دوستوں سے پہنچتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن تکلیف پہنچائے تو آدمی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی اپنے دوستوں سے پہنچتی ہے. تو اس لیے یہ تکالیف جب آئیں تو حکم یہ دیا گیا کہ صبر کرو، ان تکلیفوں کو سہ لو، برداشت کر لو، قطع تعلق ہی نہ کرو، اسی طریقے سے بدلہ لینے کی فکر میں مت پڑو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ کر کے دکھایا. حضرت مولانا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت ان کی زبان اللہ کے ذکر میں تر رہا کرتی، کوئی لمحہ فارغ نہیں تھا اس سے. حتیٰ کہ جب بازار کوئی چیز خریدنے جاتے تو اس زمانے میں ریزگاریاں ہوتی تھیں، پیسے وغیرہ جو تھیلے میں رکھتے تھے، تھیلیاں ہوتی تھیں، وہ تھیلی اپنے ہاتھ میں لے کے چلے جاتے تھے، اور جس سے سودا لیا لے لیا، اس کے بعد کہتے وہ خود ہی گن کے نکال لے بھائی، تو گنتے اس لیے نہیں تھے کہ بھائی تم خود نکال لو، جتنی دیر میں گنوں گا اتنی دیر میں ذکر کروں گا. تو خود ہی یعنی اس کے آگے تھیلی رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی تو خود ہی گن لے. لیکن ان کا معاملہ دیکھیے ایسے تھے، ایک مرتبہ تھیلی لے کے جا رہے تھے، بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کون آدمی کیا کرتا ہے، تو شاید کوئی آدمی ان کی ٹوہ میں پہلے سے لگا ہوا تھا، جب وہ ایک جگہ پہنچے بازار میں تو وہ تھیلی چھین کے بھاگ گیا. میاں جی نور احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون لے گیا، چلتے رہے جا کے اپنے گھر چلے گئے. وہ تو اپنے گھر چلے گئے، اور یہ بھی خاص طریقہ تھا ان کا کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا. اب یہ چور تو تھیلی چرا کے بھاگ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ اس کو راستہ نہیں ملتا، جہاں جاتا گلی بند. کافی دیر تک کوشش کی کہ گھر چلا جاؤں لیکن کہیں سے راستہ نہیں ملتا. اب پریشان ہوا، پھر دل میں سوچا کہ بھئی یہ جو میں نے کام کیا ہے غلط کیا ہے اصل میں، تو اب اس کا طریقہ یہی کہ ان کے پاس جا کے معافی مانگ لوں، شاید اللہ تعالیٰ آسانی فرما. اب گیا دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر نکلے. ہاں بھائی کیا بات؟ کہا کہ آپ اپنی تھیلی واپس لے. فرمایا لے جاؤ بھائی، تو میں تمہیں تمہاری کر چکا، تمہارے لیے حلال کر دی میں نے. کہا کہ نہیں آپ تھیلی واپس لے. ادھر سے یہ کہ بھائی لے جاؤ، ادھر سے یہ کہ آپ رکھ لیں. پھر آ کر پوچھا کہ واپس کیوں کرنا چاہتا ہے، جب تو چھین کے لے گیا ہے تو اب واپس کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تو بتایا کہ حضرت گھر جانا چاہتا ہوں، راستہ نہیں ملتا کہیں سے. فرمایا کہ اچھا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. دعا کی اللہ سے، میرا راستہ مل گیا. تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ یقیناً ہم ان کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارے لیے ایک مثال ہے. یہ حضرات اس کی فکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ تھیلی لے کے بھاگ گیا تو بھاگ گیا، مڑ کے بھی پیچھے نہیں دیکھا کہ وہ جو لے گیا لے گیا. تو ان حضرات کو اصل میں آخرت کی فکر اتنی تھی کہ دنیا کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے تھے. ہمارا تو نقصان ہی سارا دنیا کا ہے، آخرت کا نقصان تو جتنا چاہے بڑا ہو جائے، ہم فکر ہی نہیں کرتے. یہ ہمارے معاملات ہیں کہ آخرت کا نقصان ہم بڑے سے بڑا گوارا کر لیں گے، لیکن دنیا کا چھوٹا سا بھی نقصان ہمیں برداشت نہیں. فکر میں فرق، ان کی فکر آخرت سے متعلق تھی، ہماری ساری فکر دنیا کے بارے میں، کہ دنیا کی فکر ہمیں، یہاں کا نقصان ہمیں نہ ہو. تو بہرحال ایک بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ تم اگر معاف کر دو تو یہ بہتر. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کر دو، تصفحوا درگزر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہاں دنیا میں ہم نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری سائیڈ لیں گے، اور انتقام اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے لیں گے، بدلہ لیں گے. جو بدلہ وہاں ملے گا وہ بہت زبردست ہوگا یہاں کے بدلے کے مقابلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں ارشادات ہیں، سل من قطع کا، تم اس سے توڑو، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. سل تم توڑو، تم جوڑو، سل کا معنی ہوتا ہے ملانے کی، اسی سے وصال بھی ہے، وصلا بس وصال ہو گیا. تو سل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اور احسن مناسا الی، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو. مزید فرمائے کہ واف امن ظلم کا، جو تجھ پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اصل میں یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. ہے مشکل کام، آسان نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی فکر آخرت والی کر لی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس اپنے زمانے کے قاضی القضات، ایک عرصے تک فقہ حنفی نافذ رہی پوری دنیا میں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، اور انہی کے فیصلے پر جو ہے وہ عام طور پر آگے بھی جب حکومتیں بدلتی بھی رہیں تو زیادہ تر جو نظیریں قائم ہوتی تھیں، مثالیں لیتے تھے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے دیکھا کرتے تھے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. تو سارے معاملات نمٹانے کے بعد بھی یومیہ 200 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ سرکاری کام نمٹاتے تھے، لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، اپنے یقیناً گھریلو کام بھی ہوتے ہوں گے، ان سب کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ 200 رکعتیں یومیہ نماز کی پڑھا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ چیف جسٹس کس طرح کے ہوتے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں تو چیف جسٹس کی شکل دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بھی ہے کیا نہیں. لیکن وہ اپنے کردار سے بھی, اپنے شکل و صورت سے بھی, اپنے اعمال و کردار سے بھی لگتے تھے کہ مسلمان. تو یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور دنیا میں جو بھی معاملے تھے, کسی سے جو بھی معاملہ ہوا اس کو ہمیشہ کلیئر صاف کر دیا کرتے. لیکن پھر بھی فرمایا آخری وقت میں کہ ویسے تو الحمدللہ میں نے ہر ایک سے معافی بھی مانگ لی, اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا بھی تو اول تو کوشش یہ ہوئی کہ معاملہ بالکل صاف رکھوں. لیکن ایک معاملے کا پھر بھی مجھے فکر ہے. فرمایا کہ ایک مقدمہ میرے سامنے آیا تھا جس میں ایک کافر تھا اور ایک مسلمان. تو الحمدللہ میں نے فیصلہ تو بالکل صحیح کیا, جو حق اور یقینی بات تھی اس کے مطابق کیا, شریعت کی روشنی میں کیا. لیکن ایک غلطی ہو گئی مجھ سے تھوڑی سی, اور وہ غلطی کیا ہوئی کہ جو کافر تھا اس کو میں نے ذرا کمتر جگہ پہ بٹھایا اور مسلمان کو تھوڑی بہتر جگہ پہ بٹھایا. تو مجھے اس بارے میں بڑی فکر ہے کہ قیامت کے دن اگر سوال ہو گیا تو کیا کروں گا. حالانکہ فیصلہ صحیح کیا, قرآن و حدیث کے مطابق کیا, لیکن دیکھیے آخرت کی فکر کی بات ہے کہ یہ میرے مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اس کی فکر ہے کہ بس اگر خدا نہ کرے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. بہرحال ان سب چیزوں کا حاصل و خلاصہ وہی ہے کہ بھائی اس دنیا میں ہم جب رہ رہے ہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے تکالیف بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کی عادت ڈالیں کہ اللہ کے جو اخلاق ہیں, اور اللہ کا اخلاق کیا ہے کہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عیب دیکھتا ہے رات دن, لیکن ڈھنڈورا نہیں پیٹتا کہ اس بندے نے فلاں جگہ یہ کام کیا, فلاں جگہ یہ کام کیا, اللہ کے لیے کیا مشکل کام. ایک ندا دینے والا ندا دے دیتا آسمان سے کہ بھائی فلاں شخص جسے تم بڑا پارسا سمجھتے ہو, یہ فلاں فلاں برائی ہے, مبتلا ہے, کوئی مشکل تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس شریعت میں ہمارے یہ نہیں. پہلی شریعتوں میں اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی نے غلط کام کیا صبح دروازے پر لکھا ہوا مل جاتا تھا. اللہ نے اپنے فضل سے ہماری پردہ پوشیاں فرمائی. کیا ہم نے جانے کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہماری پردہ پوشیاں فرماتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر کیا قصور ہے, میرے اندر کیا کیا عیب ہے, اپنے عزیزوں کے ساتھ میرا کیسے معاملہ ہے, دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے, لین دین میں کس طرح کا کرتا ہوں, معاملات میرے کس قسم کے ہیں, ہم میں ہر آدمی جانتا ہے. تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے. جو معاملے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم وہی معاملے کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک موقع پر کوئی شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا, یہاں تک کہ اس کی برائی بڑھتی چلی گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جب بہت زیادہ اس کی گالم گلوچ بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو جواب دینا شروع کیا. جیسے ہی جواب دینا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی, جلدی سے معاملہ ختم کر کے آپ تک پہنچے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو آپ فوراً واپس آ گئے, گویا اظہار ناراضگی فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تک تم اس کی گالم گلوچ پر صبر کر رہے تھے اور خاموشی سن رہے تھے, ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر دیا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اسے, چاہے اس کو سنائی دے یا نہ دے, لیکن اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. لیکن جب تم نے خود معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ فرشتہ چلا گیا, اللہ کی مدد تمہارے پاس سے چلی گئی, اس لیے میں بھی فوراً واپس آ گیا. اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ لوگوں کی گالم گلوچ کے جواب میں ہم نے گالم گلوچ نہیں کرنا, ان کی بد اخلاقی کے بدلے میں ہم نے بد اخلاقی نہیں دکھانی, بلکہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا یہی بہادری. اس نے ایک مارا میں نے بھی ایک مار دیا, حق تو ہے مجھے, شریعت نے منع بھی نہیں کیا اس سے, لیکن ساتھ میں فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو تو اچھی بات ہے. لیکن جتنا کسی نے ہم سے جتنی زیادتی ہم سے کی ہے, اگر ہم اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر لیں تو شریعت نے اس بات کو جائز رکھا ہے. کوئی اگر ایک تھپڑ مارتا ہم بھی ایک تھپڑ مارتے, لیکن جتنے زور سے اس نے مارا اس کا خیال رکھنا ہوگا وہ اتنے زور سے مار, ایسا نہ ہو کہ اس نے تھپڑ مارا ہم نے گھونسا مار دیا تو پہلے وہ ظالم تھا اب ہم ظالم بن گئے. تو اس لیے یہ معاملات ہیں بڑے پیچیدہ, اس لیے اس میں اصل یہی ہے کہ معاف کر دو. جب معاف کر دو گے تو گویا اللہ کے اخلاق تم نے اپنا لیے, تخلفوا باخلاق اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گویا اس میں ہم نے عمل کر لیا. اور یہ سب ہم کریں بھی اسی نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا. تو بہرحال یہ دنیا جس میں یہ سارے غم, یہ فکر فکرات, یہ پریشانیاں موجود ہیں, مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں. اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو تالا لگا لو, اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نہ ذکر کریں کہ صاحب اللہ میاں یہ پریشانی ہو گئی. نہیں, یہ مقصد نہیں. اللہ سے ذکر کرو, اللہ کو معلوم ہے, اس کے باوجود کہو گے رب دینی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی, آپ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. تکلیف کسے نہیں پہنچتی, تکلیف کسے نہیں پہنچتی, جو جتنا قریب ہے اللہ کے اتنے اسے اتنی ہی تکلیفیں زیادہ پہنچتی. اخلاق بھی تو اس کو اتنے ہی اچھے ہونے چاہیے, اگر اس کے اخلاق عام لوگوں جیسے ہوئے تو وہ اللہ سے قریب کیا ہوا بھائی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور مجھ اکیلے پر جو تکالیف آئی ہیں وہ ایک طرف, یعنی مجھے جتنا لوگوں نے ستایا, تنگ کیا, تکلیفیں دی, 124,000 انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف رکھ لو اور میری تکلیف ایک طرف رکھ, اتنی تکلیفیں پہنچائی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گالیاں کھا کر دعائیں دی. تو ہم آپ کے امتی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور اللہ کے قریب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اللہ اور رسول کے اخلاق کو اپنائیں گے. میں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ہے مشکل کام, آسان نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے, صحابہ نے کر کے دکھایا اور بعض کے بزرگان دین نے بھی کر کے دکھایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا جس میں ایک کافر سے مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پٹک دیا اور اشارہ غصہ اللہ کے لیے تھا, اور جب آپ اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے اس کافر نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا, جیسے ہی تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب وہ حیران ہے کہ بھائی اب تو موقع تھا, میں نے تمہارے منہ پہ تھوک دیا تو تمہیں تو غصہ آنا چاہیے تھا کہ میں نے جو حرکت کی ہے, لیکن یہ کیا کہ تم چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ بات یہی ہے, پہلے میرا غصہ اللہ کے لیے تھا, اب تم نے جو تھوکا ہے تو دل میں غصہ اب مجھے اپنی ذات کی وجہ سے آ گیا, اور ہم کسی سے بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا کرتے, ہم تو لڑتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے, قتال بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, معاف بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, اب اگر میں تمہیں مارتا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا, یہ اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے غصہ ہوتا. تو دیکھیے اس کے اثرات پھر کیا ہوتے ہیں. اس نے کہا جس دین کی ایسی تعلیم ہے, میں ایسے دین پر قربان, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, فوراً مسلمان ہو گیا. آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں, گالم گلوچ کے سوا ہم بات نہیں کرتے, ذرا سے کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے گریبان پکڑ کے دو چار تھپڑ لگانے میں تو آری محسوس نہیں کرتے, اور اگر بس چل جائے تو اس کو جو ہے بوٹی بوٹی کر دے, اس کو قتل کر دے. لیکن ان کے یہ معاملات کافروں کے ساتھ تھے, آج کافر مسلمان ہوں تو کیسے ہوں, ہمارے اپنے اخلاق کیسے ہیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کا حکم, بلکہ اللہ رب العزت کے اخلاق اپنانے کے لیے فرمایا تھا تخلفوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ, لے لو, حاصل کرو. تو ہے مشکل کام, لیکن مشکل نیست کے آسان اشوت, کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان نہ ہو جائے, اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جس کے بعد راحت نہ ہو. یہ آپ کر کے دیکھیں, ہم کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اس کے بعد اس کے اثرات اور ثمرات جو آئیں گے یقیناً وہ بہترین ہوں گے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آخرت میں. تو یقیناً اگر یہاں پر نہ بھی ہوں تو آخرت میں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. البتہ ہے مشکل کام, لیکن اس مشکل کام کو اللہ کی مدد سے ہم آسان کر سکتے ہیں اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر غور کیا, فکر کی, آخرت کی فکر ہم پر سوار ہو گئی تو انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا جو حال دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ظلمن ایسا کیا جا رہا ہے, اور ساری دنیا کے مسلمان مسلم حکمران کفار و یہود سے کیا شکایت کہ جب ہمارے اپنے زبان تک نہیں کھول رہے کہ تم مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہے ہو, روزانہ 100-200 مار دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور ان کا اگر ایک بھی مر جائے تو ساری دنیا انہیں دہشت گرد کہتی کہ دیکھو ایک مار دیا بڑا دہشت گرد. یہ سب اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکامات پر عملاً ہم نے عمل نہیں کیا. ہم کہتے ضرور اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال و کردار وہ نہیں ہیں جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے, جس کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. ہم تو الحمدللہ اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ ما اصاب مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. تو اکثر تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن جن میں گرفت فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. تو اس لیے مصیبتیں جتنی بھی آتی ہیں ہمارے اپنی کردار کی روشنی میں آتی ہیں, ہمارے اپنی کیا دھرا ہوتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے کتنوں کو تکلیف ہے, ورنہ ایک مسلمان کہیں تکلیف میں مبتلا ہو اور دوسرا مسلمان اس کی تکلیف پر جو ہے چیخ نہ اٹھے, یہ تو ممکن نہیں. لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے اعمال و کردار کو بہتر کریں. ایک صاحب نے توجہ میری اس طرف دلائی کہ نمازیوں کی تعداد فجر کی نمازیں بہت ہی کم ہوتی, باقی نمازوں میں تو کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے لیکن فجر کی نماز میں بہت کم ہوتی ہے. تو یقیناً ہمارے اندر اعمال کی کمی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اعمال صالح نیک اعمال ان کی کثرت نہیں ہے, کمی ہے. یعنی اکثریت تو برے اعمال میں مبتلا ہے, کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اگر صرف ہر علاقے کے لوگ مسلمان ہو جائیں, سب نماز پڑھیں, مسلمان تو الحمدللہ ہیں بھائی, مانا مسلمان کے باعمل مسلمان بن جائیں تو یہ بڑی بڑی مسجدیں بھی ناکافی ہو جائیں, کسی نماز میں بھی جگہ نہ ملے. آخر کیا وجہ ہے کہ جمعہ بھی, میں نہیں کہتا کہ سب مسلمان پڑھتے ہیں, اکثر بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی جمعہ نہیں پڑھتے, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ کسی نہ کسی درجے مسجدوں میں رش ہو جاتا ہے. لیکن اگر سارے مسلمان اس طرح سے عمل بعمل بن جائیں تو کیا سے کیا معاملہ ہو جائے, پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر نازل ہوں. لیکن ہم اکثریت کا اگر معاملہ دیکھیں تو اللہ کے باغی, اللہ کے رسول کے باغی, آپ علاقوں محلوں کو دیکھ لیجئے, ابھی جو کل پرسوں کے دن گزرے اس میں کی طرف توجہ دلائیں, ان کوتاہیوں کا ذکر کریں اور اس کو کوشش کریں کہ ہماری اپنی کوتاہی وہ بھی دور ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں کوتاہیاں ہیں نماز پڑھنے کے سلسلے میں ہیں, دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہیں, یقینی طور پر یہ سب ہم سب اس میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خرابیوں کو دور فرما دے. اور اگر رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے, دوست احباب میں ایک دوسرے تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو بھی صبر کر برداشت کر لیں, صبر کریں, اس پر بدلہ نہ لیں دنیا میں کم از کم, یعنی انتقام لینے کی فکر نہ کریں بلکہ اس کے حق میں دعا کریں. انشاءاللہ اگر ان طریقوں کو ہم اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی. اس سے پتہ چل گیا نا جو کوتاہیاں جو کمی ہم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں دور کر دے, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما.